سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حشر کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اس صورت میں چونکہ یہود بنی نظیر ان کو اکٹھا کر کے شام کی طرف جلا وطن ہونے کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورت الحشر ہے. ویسے اس بارے میں بھی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ مضامین کو سمجھنا آسان ہوگا. ہجرت مدینہ کے بعد ایک قریبی بستی تھی جس کے رہنے والے یہودی بنو نظیر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، نہ آپ کی مدد کریں گے اور نہ آپ سے لڑیں گے. یعنی لڑنے کا مطلب کہ کسی اور کے ساتھ مل کر آپ سے نہیں لڑیں گے. لیکن بعد میں ان کے سردار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مکہ جا کر ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کا عہد کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہو گئی، تو اس پر ان کی بد عہدیوں کی سزا دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں اپنے لشکر کے ساتھ 21 روز تک بنو نظیر کی اس بستی کا محاصرہ کیا. اس کے بعد ان کے بارے میں پھر آخر میں یہ جب باغات کے ان کے کاٹنے کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے ان کے دل میں اسلام کا روب پڑ گیا اور وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. آخر کار وہ انہوں نے شام کی طرف جلا وطن ہونا منظور کیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب آپ ہمیں قتل نہ کریں بلکہ ہم یہاں سے یہ بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور وہ شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گئے. جو کچھ اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ انہوں نے، یہاں تک کہ اپنے مکانوں کی وہ چھتوں کی جو شہتیریاں ہوتی ہیں اس کو کڑیاں کہتے ہیں، وہ بھی اور جو دروازے تک جو ہیں یہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر تبصرہ فرمایا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. یہاں لفظ ما سارے کون و مکان جو ہے اس کو کور کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا زبردست غالب اور کمال حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، وہی ہے جس نے نکالا ان کو جو منکر ہیں یعنی جو بنو نذیر کے یہودی ہیں اہل کتاب میں سے، من ديارهم ان کے گھروں میں سے، لأول الحشر پہلے ہی حلے میں. اب ظاہر سی بات ہے ابھی تو لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی، ابھی تو صرف ان کے باغ کٹنے شروع ہوئے تھے، کسی پر جو ہے وہ خود ہی جو ہے لیکن تو کس نے ان کے دل میں روب ڈالا اور کس نے ان کو مجبور کیا نکلنے؟ اللہ نے کہا. ما ظننتم ان یخرجوا، وہ تم تو نہیں خیال کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے. 21 دن سے ان کا محاصرہ کیے بیٹھے اور وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور انہوں نے خود بھی یہ گمان کیا تھا کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے. جیسے آج دنیا میں بھی ہمیں ہمارے ہاں جس کے پاس کوئی اسلحہ یا وہ چیزیں زیادہ ہیں وہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو پھر اللہ نے ان کو ایسی جگہ سے آ پکڑا جہاں سے ان کے انہیں وہم و گمان تک نہیں تھا. وقذف فی قلوبهم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتهم بأیدیہم، کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. وأیدی المؤمنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو ہوش مندو، یہ جو تم سارا کا سارا ہی اپنی کوشش اور محنت اسی مٹی گارے اور پتھر کے اندر لگانے میں جو ہے، یہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ اجاڑنا پڑ جائے. اور اگر تمہارے ہاتھوں سے نہ بھی اجاڑو تو اللہ نہ کرے اگر کوئی آسمانی آفت آ جائے، اگر زمین سے کوئی زلزلہ آ جائے، یہ سب کے سب سوا سوا کروڑ کا گھر اور وہ کیسے ٹاور اور سب کچھ جو ہے آج وہاں پر کیا پڑا ہوا ہے. فاصبروا یا اولی الابصار، ہوش مندو، اگر واقعی آنکھوں والے ہو تو اس سے عبرت حاصل کرو. اللہ نے جو پوری باتیں جو سمجھ لیجیے کہ ویسے تو مجھے اگر آپ نے جو پہلے جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس میں جو سارے سبق جتنے جو آ رہے ہیں یہ سب اس کے اندر سمپ کر کے اللہ نے پہلے جو ہے سارا جسٹ سورہ حدید کے اندر ہمارے سامنے واضح کر دیا. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ طے کر دیا ہوتا ان کے لیے ایک بات لکھنا دی ہوتی کہ ان کا جلا وطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی عذاب دیتا اور اپنی سنت کے مطابق اہل ایمان کے ہاتھوں ان کی پٹوائی کرواتا. لیکن اللہ نے طے کر دیا تھا کہ ان کے لیے جلاوطن ہونا ان کی سزا ہے. ولہم فی الآخرت عذاب النار, اور ابھی تو آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دیز آر دا یونیورسل ریالٹیز. ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف بنو نذیر کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ہر دور میں ہر وقت میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں, اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نظام حیات کی مخالفت کرنے والے ہیں, اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت ہے اس کے اندر. یہ تو اللہ کی وہ یونیورسل ریالٹیز ہے جو ہر وقت ٹرو. ہمارا معاملہ مختلف نہیں ہے. عملاً آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ اور رسول کے دین کو اپنے اختیار کرنے کی بجائے چاہتے ہیں کہ نہیں, یہی جو ہمارے سامنے عارضی فائدے ہیں اس کی خاطر ہم وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کو فارگیٹ کیے ہوئے ہیں. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, تو جو کوئی بھی تم نے کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا, فبإذن اللہ, تو وہ تو اللہ کے حکم سے تھا. ولیخزی الفاسقین, تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. اصل میں ان کا اعتراض تھا کہ جناب یہ کیسے لوگ ہیں. اب وہ عام طور پر حکم یہی ہے کہ جنگ کے دوران پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے, لیکن جو معاہدوں کی خلاف ورزی کریں, جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے, اس وقت فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے اندر ایکسپشن بھی آ سکتی ہے. وما افا اللہ علی رسولہ منہم, اب یہاں سے قانون فے, ایک تھا مال غنیمت کا قانون جو ہم نے سورہ انفال میں پڑھا. مال غنیمت وہ ہے جو باقاعدہ لڑائی ہو اہل ایمان کی کفار کے ساتھ, اور اس میں جو مال ہاتھ لگے, اور پھر وہ جو ہے اس کی تقسیم کا پورا قانون ہمیں سورہ انفال میں, کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور باقی جو لڑنے والے ہیں ان کے درمیان اسلامی حکومت جس طرح سے تقسیم کرے, پیدل کا حصہ کم, سوار کا حصہ زیادہ, اس لیے کچھ کو اپنی سواری کو لکافر کرنا, فید کرنا, وہ سب کچھ اس میں شامل تھا. لیکن جو مال بغیر لڑے ہاتھ آ جائے, جہاں قتال ابھی نہیں ہوا, اور جو مال ہاتھ آ جائے, وہ مال غنیمت نہیں, وہ مال فے کہلاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا وما افا اللہ علی رسولہ منہم, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کیے جلا دیا اللہ نے اپنے رسول کو ان سے. فما اوجفتم علیہ من خیل, تو کہ انہوں نے نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی اپنے گھوڑے, یعنی اس کے لیے تمہیں قتال کے لیے گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے. ولا رکاب نہ اونٹ, ولا کن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ غالب فرماتا دیتا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. بغیر جنگ کے جو اللہ نے غلبہ دے دیا, اور وہاں سے جو تمہیں مال فے مل گیا, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے تو بغیر لڑے ہوئے بھی تمہیں یہ سب کچھ دلا سکتا ہے. لیکن اب کیا, چونکہ دیکھیے اب یہ جو مال اگر جو ہے قابو بازی, اتنی بڑی بڑی جو ہے اس کے اندر جو پوری پوری جاگیریں اور سٹیٹس, اور تو دنیا کی بدترین جاگیرداری جو ہے وہ وجود میں آ جاتی اگر یہ بھی سارا کا سارا ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دی. اس لیے اللہ نے اس کے لیے ڈفرنٹ رول دے دیا. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا, جو مال اللہ نے بغیر لڑے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ جو دیہات والے تھے بنو نذیر کے دیہات والے, ان سے دلا دیا. فللہ وللرسول, وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, والے ذی القربا, اور ان کے قرابت داروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, والیتاما, اور یتیموں کے لیے, والمساکین, اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل, اور مسافروں, اور جو ہے راستے کے مسافروں کے لیے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے اب اتنے جو مدے ہیں ان پر خرچ کیسے ہوگا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل قرابت, یہ مت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنوی کے دوران تو تھی,
اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے جائے گا بیت المال میں، اور بیت المال سے بے وسیلہ افراد ان کی کفالت عامہ سوشل سیکیورٹی، اس کا سب سے پہلا سسٹم اسلام نے اس قانون کے تحت انٹروڈیوس کیا. اور یہ کیوں کیا یہ بھی واضح کر دیا، کئی لا یقون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. یہ جان لیجئے کہ اس دور میں غریب آدمی کے لیے قتال میں شرکت کرنا بھی بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا. ہم سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ غربا اور فقرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہمیں سواری دیجئے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اس لیے کہ قتال میں شرکت کے لیے کچھ ٹریننگ آرمی تو تھی نہیں، اپنا راشن، اپنی سواری، اپنی سواری کا راشن، اپنا اسلحہ، ایوری تھنگ ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دا انڈیویجول. تو غریب جس کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے وہ ساری چیزیں کہاں سے پرووائڈ کرے گا؟ وہ پرووائڈ نہیں کرے گا، وہ قتال میں شریک نہیں ہو سکا. قتال میں شریک نہیں ہو سکا تو جب اتنے بڑے بڑے بعد میں فتح ہوں گی اور اتنے مال غنیمت ملے گا، اس میں سے اس کو تو کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ تو ملا انہیں کو جو پہلے سے صاحب حیثیت تھے. تو اسلام اس قسم کی کنسنٹریشن آف ویلتھ، ارتکاز دولت، اس کو جو ہے توڑتا ہے. اور اس لیے اصول یہ بتایا، بہت بڑا یہ اسلامی معیشت کا اصول ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے غنی اور تمہارے کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ جتنے بھی اس کنسنٹریشن آف ویلتھ کو توڑنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، وراثت کا قانون کیوں؟ تاکہ آگے سے آگے یہ تقسیم ہوتی چلی جائے. اور اس کے علاوہ فصلوں میں سے عشر اور خمس، باقی مال کے اوپر زکات، سود، جوا، سٹا اور جتنی بھی یہ جو ہولڈنگ ہے، اس سب کی جو ہے وہ ٹوٹل ایریڈیکیشن. پرپز کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ کوئی شخص اگر صرف اپنا پیسہ جو ہے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اس سے 2.5% پر اینم کے اعتبار سے 40 سال میں وزیر ہو جائے گا. بیکاز اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ پیسہ صرف جوڑ جوڑ کے رکھا جائے، اٹ شوڈ بی آئیدر یوز فار دا نیڈی اور ان دا پروڈکٹیو، جو ہے اس سے پروڈکشن ہونی چاہیے، اس سے معیشت کا پہیا گردش میں آنا چاہیے. اگر زکات دے دی ہے تو باقی کا پروڈکٹیو استعمال کرو، اور سب سے بہترین استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کو آخرت کمانے کے لیے لگاؤ. تو یہ اسلام کوئی اکنامکس کتاب نہیں ہے، لیکن وہ گائیڈنگ پرنسپل فراہم کرتا ہے جس کے ارد گرد پورا سسٹم ایوالو کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جناب بیت المال اس کا اولین مصرف ہونا چاہیے کفالت عامہ، سوشل سیکیورٹی. جتنے بے وسیلہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کا علاج، ان کا کپڑا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. اور یہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کے عمل سے ثابت. یہ آج جتنا سوشل سیکورٹی کا سسٹم آپ ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارا وہاں سے مستعار لیا گیا ہے. سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تاریخی جملہ، جس میں انسانوں کی نہیں جانوروں کی بھی سوشل سیکورٹی، کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، کل عمر سے اس کے بارے میں بات پوچھ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی. اگر رات کو، وہ کہانی آپ نے بچپن میں کتابوں میں بھی پڑھی، وہ کہانی نہیں ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ رات کو اٹھ کر جو ہے گھروں کا جائزہ لے رہے ہیں، اگر ایک گھر میں سے بھوکے بچوں کے بلکنے کی آواز آئی ہے، اپنی کمر پر بوری اٹھا کر لا کر وہاں پر کھانا تیار کروایا ہے. ساتھ خادم تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے موقع دیجئے، فرمایا کل اللہ کی بارگاہ میں تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے. یہ میری کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک گھر میں جو ہے ایک چولہا جو ہے وہ نہیں جل سکا ہے، کھانا نہیں پک سکا ہے، ماں مجبور ہو گئی کہ صرف جو ہے پانی جو ہے اس کو بوائل کر رہی ہے. نو، ذمہ داری میری ہے، مجھے اس کا بوجھ اٹھانے دو. مجھے بتائیے آج کتنے یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں؟ کہاں گیا یہ سارا کفالت عامہ کا تصور؟ کیا یہ صرف اس لیے لے گیا ہے کہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور گورنر ہاؤس جو ہے وہاں کے اللہ تلو کے لیے لگایا جائے، اور غریب جو ہے بلک بلک کر جو ہے وہ بھوکے مرتے رہے؟ یہ سب کچھ جو ہے اگر قرآن کو پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، کس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ سسٹم. یہ جو ابھی کہا گیا تھا کہ یہ تو اس لیے آیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل و قسط پر قائم ہو، اس قسم کے ظلم اور زیادتیاں ان کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت ان کے کھاتے پیتے لوگوں کے درمیانی گردش न चलती रहे, इट शुड ट्रेवल डाउन। और बेसिक नेसेसिटीज ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रोवाइड करनी। लेकिन वो कब होगा? जब अल्लाह के दीन को गालिब करके चलाएंगे। अगर जो है वो मुस्तहार सूदी मईशत पे चलेंगे तो सारी उम्र का स्कोल लेकर फिरते रहेंगे और कभी भी जो है वो अपना पूरी नहीं पड़ सकती। वमा आताकुमुर रसूल, और जो कुछ तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फखुजू, उसको ले लिया करो, मजबूती से थाम लिया करो। वमा नहाकुम अनहु, और जिस चीज से वो तुम्हें रोक दे, मना कर दे, फंतहू, उससे बाज आ जाया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यकीन की अब देखिए यहां तकवा क्या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करना और जिस बात से वो रोके उससे रुक जाना, ये तकवा है। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला बड़ा सख्त सजा देने वाला है। माले सह की तकसीम अभी ये सिर्फ अल्लाह और रसूल के अलावा आगे जो जरूरतमंद है उनका भी तस्करा चल रहा है। ये माले सह लिल फुकरा इल मुहाजरीन, ये जो मुहाजरीन के जो फुकरा है, मोहताज है, माले सह में उनका भी हिस्सा है। अल्लज़ीन उख़रिजू मिन दियारिहिम, जो लोग अपने घरों से निकाल दिए गए, बामवालिहिम, और अपने मालों से निकाल दिए गए, हिजरत पर मजबूर कर दिए गए, मदीना तैयबा छोड़ना, सॉरी मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा उन्हें, अब आबाई घर बार और अल्लाह का घर छोड़ना पड़ा, किस काम के लिए छोड़ा तुमने? यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, तलाश करते हुए अल्लाह का फजल और उसकी रजा। पता चला अल्लाह की रजा की तलाश में घर बार भी छोड़ना, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत सहाबा, और अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी कदर है कि अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं कि उनके लिए भी हिस्सा है। वयंसुरून अल्लाह व रसूलह, अल्लाह सबसे प्राइमरी पर्पज हर काम में अल्लाह की रजा, और मदद करते हुए अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उलाइका हुमुस सादिकून, यही है जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं। महज लिप सर्विस नहीं, अमलन कुर्बानी और इशार। वल्लज़ीना तबव्वौ उद्दार, और वो लोग जो के अपने घरों में कायम, तबव्वौ उद्दार वाली ईमान और ईमान पर कायम, ये कौन? ये सन्स ऑफ द सॉइल, मदीना तैयबा के रहने वाले अंसार, उनके लिए भी हिस्सा है। मिन कबल, उनसे पहले ही जो है जो ईमान ला चुके थे, और जो हिब्बुन मन हाजरा इलैहिम, और जो मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं जो कोई उनकी तरफ हिजरत करके आता है, जिन्होंने मुहाजरीन को गले लगाया, ला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा, और जो अपने सीनों के अंदर उनके लिए कोई तंगी नहीं पाते हैं, मिम्मा ऊतू, उसमें से जो उन्हें दिया गया, जाहिर है वो जरूरतमंद पहले हैं, उनको पहले दिया गया, ये अपने दिलों में कोई तंगी नहीं पाते हैं, बल्कि वो युसिरून अला अंफुसिहिम, वो तो अपनी जानों पर भी उनको तरजीह देते हैं, वलौ काना बिहिम खसासा, अगर से उनके अपने ऊपर जो है फाका। याद है आपको संसारी सहाबी का वाक्य, जिनके घर में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात कौन से फला आदमी को मेहमान ठहरा सकता है? तो अंसारी सहाबी ने कहा कि मैं उनको मेहमान बनाता हूं। वो लेकर घर चले, अंसारी वो कि जिनके यहां अपने यहां सिर्फ खाना इतना था, जाकर अहलिया से जब पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, अहलिया ने ये नहीं कहा कि आप किस खुशी में मेहमान लेके चले आए, घर में चीज तो कुछ ही नहीं, सिर्फ इतना कहा कि खाना इतना है कि मेहमान की जरूरत पूरी हो सकती है। तो थोड़े से वो सोच में पड़ गए, लेकिन अल्लाह की बंदी कितने सब्र शुक्र वाली थी, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, खाना लगा दूंगी, आप और मेहमान बैठिएगा, बल्कि उसके बाद, बल्कि जेरी मेहमान की जरूरत पूरी होती है तो मेहमान और आप बैठिएगा, मैं चराग को दुरुस्त करने के बहाने चराग गुल कर दूंगी, ताकि मेहमान खाना खा ले और उसे ये पता ही नहीं चले कि मेजबान जो है ये भूखे। तो वो तो अपनी जानों पर तरजीह देने वाले, खा उनको अपने ऊपर उनके फाका। वह मैं यू कश खाना से, तो जो कोई भी जी के लालच से बचा लिया जाए, पौलाई कहो मुफलिहून, वही लोग तो हैं फलाह पाने वाले। माले साहब की तकसीम अभी भी खत्म नहीं हुई है। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, और माले साहब में हिस्सा उन लोगों के लिए भी है जो उनके बाद आएंगे। ये नहीं है कि अगर आज स्टेट के पास वेल्थ है तो इसके खाती पीते लोग इसको उड़ाकर जाया करके खत्म कर दें। یہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. یقولون ربنا اغفر لنا, جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے. الذین سبقون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے. ملا تک یہ کس کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو آلریڈی گزر چکے, جو ان کے لیے مالس ہیں چھوڑ کے جائیں گے. ملا تک الفی کلو بنا غلین امن, ارے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینا کوئی کدورت باقی نہ رکھیو جو ایمان لے آئے. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے پروردگار تو بڑا ہی مہربان مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا, یہ اپنے دلوں میں سے اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی کدورت اور کینا دور کرنے کے لیے یہ بڑی جامع دعا ہے جو اللہ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کوٹ کی ہے. آپ اتنا حصہ پھر سے پڑھیے, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے. والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان سارے بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور اے ہمارے پروردگار ہمارے دل میں کوئی کدورت کوئی کینا کوئی کسی قسم کی جو ہے حسد باقی نہ رکھیو. للذین آمنوا, ان سارے لوگوں کے لیے جو ایمان ہے, سارے اہل ایمان کسی کے لیے بھی کوئی کینا باقی نہ رہے. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کو انشاءاللہ اگر اپنے معمولات میں رکھیں گے سمجھ کر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں دل صاف کرتا رہے گا. الم تر الا الذین نافقوا, اور کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور کیا جنہوں نے منافقت کی؟ منافق یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل کتاب, اور جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے میں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں یعنی یہود وغیرہ سے, ان کے ساتھ جنہوں نے منافقوں نے ان سے متحدہ معاہد بنایا ہوا تھا. لائن اخرج تم لنخرجن معکم, کہ اگر تم نکال دیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. مدینہ طیبہ میں رہ کر فاسق کرنے والے منافق یہود کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی وقت ایسا موقع آیا کہ اہل ایمان نے تمہیں نکال دیا, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم بھی ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا, اور ہم تمہارے بارے میں کسی کے بھی حکم کی اطاعت نہیں کریں گے. عالم واقعہ میں کیا کہتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان کا حکم مانیں گے, لیکن ادھر کہہ رہے ہیں کسی کا بھی نہیں, رسول کا حکم بھی نہیں مانیں گے. یہ ہے منافقت. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تم سے قتال ہوا تم سے لڑائی ہوئی ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, اگر وہ یہود وہاں سے نکال دیے جائیں گے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَإِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ, اور اگر ان سے قتال ہوا تو یہ ان کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو لازمن پیٹ دے کر بھاگیں گے. جن کو تو جان اور مال پیارا ہے یہ کیسے جو ہے مقابلے میں کھڑے رہ سکتے ہیں. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, اور پھر ان کو مدد نہیں دی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, اے ایمان والوں اے مسلمانوں ان کا حال تو یہ ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی کہیں زیادہ ہے. جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور اگر وہ ایک سجدہ نہیں کرتا تو پھر قدم قدم پر جائے اپنے جیسوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ یہ ایک ایسے لوگوں کی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا, اور یہ کبھی بھی نہیں لڑ سکیں گے تم سے سب کے سب مل کر, یہ منافق اور یہودی یعنی میدان میں نکل کر. الا فی قرم محصنت, مگر یہ کہ محفوظ جو ہے قلعوں میں, قلعہ بند ہو کر فصیلوں کے پیچھے سے, او من ورائے جدر, یا دیواروں کی اوٹ سے. بعضہم بینہم شدید, ان کی تو آپس کی ہی جو ہے لڑائیاں اور محاذرائیاں اور اختلافات بڑے شدید ہیں. تحسبہم جمیعا, تم ان سے سمجھتے ہو کہ یہ سب کے سب متفق ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى, حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. آج بھی جتنے باطل کے متحدہ محاذ ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ سب کچھ بڑی آسانی سے نظر آ سکتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے. عقل ہوتی تو اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. کما صلی اللہ علیہ وسلم ان قبل غریب انزاقو وبال امرہم, جیسے کہ حال ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے قریب ہی, یعنی جو مقام بدر میں جو کچھ ان کے ساتھ بیتی کفار کے ساتھ, ذاقوا وبال امرہم, انہوں نے بھی اپنے کام کا مزہ چکھا تھا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کما صد الشیطان, جیسے کہ مثال ہے شیطان کی, اذ قال للانسان اکفر, جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر, ناشکری کر, اللہ اور رسول کی بات نہیں مان. فلما کفر, اور جب انسان وہ حرکت کر گزرتا ہے, قال انی بری من کا, کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں, انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اللہ کا ڈر ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. فکان عاقبتہما, تو ان دونوں کا انجام, جو شیطان کی بات اس نے مان لی تھی اور شیطان کا اپنا, انہما فی النار, ان دونوں کا انجام یہ کہ دونوں آگ میں ہوں گے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ہے جزاء, یہی سزا ہے ظالموں کی. گویا قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ اب بھی رحمان کے بندے بننا ہے یا شیطان کے بندے بننا ہے؟ انجام تو بتا دیا شیطان کا, وہ بڑی پٹیاں پڑھا کر جو ہے وہ اس راستے پر لگاتا ہے, لیکن پھر بعد میں کہتا ہے کہ بھئی نہیں, میں تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اب یہ جو آخری رکوع ہے سورت کا, بہت ہی جامعیت کا حامل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی ایک ہی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اس کے حوالے سے بھی, قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے بھی, اور اللہ کی صفات کے بیان کے اعتبار سے بھی, سب سے بڑا گلدستہ اللہ کی صفات کا وہ اسی ایک رکوع میں جمع کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی, جو اس سے پہلے سورہ حدید میں ہمارے سامنے جو بات آئی, ایمان اور مال اور جان کے ساتھ جہاد, اس سب کو یہاں جمع کر کے ایک لفظ کہا, اللہ کا تقوی اختیار. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اس لیے کہ فرمایا کہ ہر نفس, ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے وہ جو آنے والی کل ہے, بڑی کل جو قیامت کی کل ہے, اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ایوری باڈی شوڈ اسیس ہمسیلف, اور ہر سیلف, کہ وہ جو بڑی قیامت, جو بڑی کل آنے والی ہے, اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ اللہ کے تقوی کی تکرار آ رہی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. یعنی اس بات کا تمہیں احساس رہنا چاہیے کہ وہ ہستی جو ہر وقت دیکھ رہی ہے, بس پڑتے کوئی حرکت اس کی نافرمانی والی, اس کو ناراض کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تقویٰ اس اعتبار سے بھی کہ یہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ, جو صرف تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کیا, یہ جا رہا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک لیے, جس نے یہ مہینہ کیا, یہ پوری دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب دنیا یومن, یہ دنیا کل کی کل یہ ایک دن ہے. ولنا فیہا صومن, اور ہمارے لیے اس میں روزہ ہے. روزہ کس چیز کا نام؟ روزہ اللہ کی ساری نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا نام ہے. تو ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں, اور ایک ساری عمر کا روزہ ہے. کہ ساری عمر ہی ہمیں تو صرف رمضان میں, تو جتنی باتیں جن کاموں سے رمضان میں برے کاموں سے روکا گیا, وہ صرف کہ رمضان المبارک کی حد تک ہے. یا پوری زندگی, تو پوری زندگی کا روزہ ہے, اس کا نام ہے تقویٰ. کہ یہاں بس پڑتے کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان اپنے جب جان سے بوجھتے ہوئے قدم نہ رکھنے پائے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله, اور دیکھنا کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, فانساهم انفسهم, تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا, بلا دیا. اولئک هم الفاسقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, نافرمان ہیں, حقیقت سے بے خبر اور غافل. اللہ کو بھول کر اپنے آپ کو کیسے بھول گئے؟ اس لیے کہ جب اللہ کو بلا دیا تو پھر جو ہے انسان حیوانی سطح پر زندگی گزارتا ہے, اور پھر اس کے نزدیک یہ ساری حلال حرام بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پھر تو ڈارون کا نظریہ ہے کہ ترقی یافتہ حیوان کی شکل ہے, اور حیوان کو جیسے اگر بھوک لگے تو جہاں سے جو چیز مل جائے کھا لے گا, قطع نظر اس کی حلال ہے حرام ہے. اگر اس پہ جو ہے جنسی جذبہ غالب آ جائے گا وہ تو نہ ماں کو دیکھے گا, نہ بیٹی کو دیکھے گا, نہ بہن کو دیکھے گا. انسان جب اللہ کو بلاتا ہے پھر اس درجے جو ہے وہ گرتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے. اس لیے کہ اصل حقیقت جو اللہ نے انسان کے اندر ایک روحانی وجود اس کا رکھا ہے, جب اس سے غافل ہوا تو پھر جو ہے آپ کو پتا ہے آج انسانوں کی عظیم ترین اکثریت آلریڈی اللہ کو بلا کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے. یہ لباس کے عزیز کی کیا ضرورت ہے, ننگ دھڑنگ رہو, ننگوں کے کلبز, گیس کے کلبز, جہاں پر جو ہے یہ ساری جو ہے جو اللہ کی نافرمانی والی حرکتیں دھڑلے کے ساتھ جو ہے کھلم کھلا جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو یہ انسان جب اللہ کو بلائے تو اس سطح پر گر پڑتا ہے. اقبال کا جو فلسفہ خودی وہ اسی آیت سے ماخوذ, جو اس کے ان کے ایک ساتھی ہیں منیر نیازی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنے فلسفہ خودی کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس سے جو ہے لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں. اور جب وہ اگلے دن آئے تو انہوں نے کہا اور یہ سامنے الماری میں سے قرآن مجید نکال کے دکھاؤ, اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی انا صغیر رکھی ہوئی ہے. جب تک یہ انا صغیر جو ہے یہ انا کبیر جو سب سے بڑی انا اللہ کی ہے اس کے سامنے رہتی ہے, اس کے سامنے بچھی رہتی ہے, تو انسان اپنے مقام پر اس خودی پر قائم رہتا ہے. اور جب یہ انا جو ہے یہ بذات اس کے انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اسی وقت جو ہے انسان پھر اللہ کو بھول کر جانوروں کی سطح پر جو ہے زندگی گزارنا چاہتا ہے. جسے جو اپنشد کا ایک کوٹیشن ہے جو ڈاکٹر اکثر انگریزی میں اس کی بتایا کرتے ہیں کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دا مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. وہ صرف یہ جو مادی خول ہے اسی کو اپنی اصل سمجھ دیتا ہے اور اپنا روحانی وجود اس کو بلا بیٹھتا ہے. اور جب وہ روحانی وجود کو بلا لیتا ہے, یہ روحانی وجود ہے جو انسان کے اندر اطمینان, سکون, اللہ سے لو اور اعلیٰ ترین مقصد کہ منزل ماں کی بریاست, جب انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ پانچ سٹیجز کی زندگی وہ ہم اس سے پہلے سب سمجھ چکے انہیں کے اندر گم کر کے وہ جانوروں کی سطح پر جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اولئک هم الفاسقون, اور اسی لیے دونوں برابر بھی نہیں ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, برابر نہیں ہے آگ والے دوزخ والے. وہ کون ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, اور اصحاب الجنہ کون ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا, اللہ کی رضا والی زندگی گزاری اور جو تقاضے اللہ کی طرف سے سامنے آئے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون, بلکہ یہ اصحاب الجنت جنت والے ہی کامیاب ہیں بامراد. اب قرآن مجید کی عظمت, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نازل فرما دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر, لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو تو اسے دیکھتا کہ وہ جھک جاتا, دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ کچھ مثالیں ہم جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. سورۃ الاعراف میں ہم یہ مضمون پڑھ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا, آپ سے شوق اور بڑھ کی, اللہ سے عرض کی اللہ پاک دیدار بھی ہو جائے, اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, ذرا اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالیے, یعنی میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا, فإن استقر مكانه, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا, فسوف ترانی, تو شاید آپ بھی مجھے دیکھ سکیں. فلما تجلى ربه للجبل, تو جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی, جعلہ دکا, اسے ریزا ریزا کر کے رکھ دیا, وخر موسیٰ صاعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ایگزیکٹلی وہی اثر اللہ بتا رہا ہے کہ اس قرآن کا ہے, کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے, ریزا ریزا ہو جاتا. اور یہ تو ابھی اصل حقیقت اس سے بھی بہت آگے ہے, یہ تو کچھ مثالیں ہیں, تم اس سے زیادہ کی سمجھ نہیں سکتے ہو, اس لیے ہم تمہارے غور و فکر کے لیے یہ مثال بتا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو اثر تجلی ذات کا پہاڑ پر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا، وہی اثر اس قرآن کا ہے. اس لیے کہ یہ قرآن اس رب کی سب سے بڑی صفت رحمانیت کا مظہر عتم، اور رحمان و علم القرآن، تو اس لحاظ سے اس کی عظمتوں کا، اس کی بڑائیوں کا، یہ تو یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی نے ہمارے لیے یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ اتنی عظمت والی چیز کی تم نے کیا قدر کی، جو کل سورہ واقعہ میں اللہ نے ہم سے سوال کیا، اب اب حاضر حدیث انتم مدینون، تم اس حدیث اللہ کے بارے میں، اللہ کی بات کے بارے میں مداہنت، سستی، غفلت، بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اس میں سے اپنا حصہ یہ قرار دیتے ہو کہ تم اس کے جھٹلاتے ہو، اپنی زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے جھٹلا رہے. یہ معاملہ بہت نازک، جتنی عظمت والی کتاب ہے، جتنی عظمت والی ذات کی ہے، اگر اس کی قدر نہ کریں تو پھر اس کی طرف سے جو پکڑ ہے، گرفت ہے، وہ بھی اتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سانس باقی ہے ان میں اپنی سب سے بڑی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا وعدہ یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے مزید ادا کروں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی، پھر عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت کی اگر قدر نہیں کی ہے تو حقیقت میں ناشکری میں زندگی گزاری. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر بے شک میری عذاب، میرا عذاب، میری پکڑ بھی بڑی سخت. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل. اب آ گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن مجید میں صفات الہی کا سب سے بڑا گلدستہ، تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو ہے صفات کمال کا ذکر جو ہے یہاں پر آپ کو ملے گا. اور ان آیات کی عظمت کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا کرے اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، ترمذی شریف میں یہ جو تین آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بھی پہلے پڑھے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تھوڑا سا فرق ہے، جو عام ہم قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے پوٹے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں اعوذ باللہ اپنی جگہ ہے، اس کے بعد اللہ کی دو صفات ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم ہے وہی چیز، صرف وہاں کہتے صرف اعوذ باللہ، یہاں اعوذ باللہ السمیع العلیم. میں جان کے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کو موقع ہے، جو چاہتے ہیں لکھ لیں، اس کو دل پر لکھ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین مرتبہ یہ پڑھیں. اس کے بعد سورہ حشر کی ان تین آیات کی جو تلاوت کرے گا، ان کو پڑھ لے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے اس پر، اگر صبح کو پڑے گا تو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اور اگر شام کو یہی عمل کرے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ بھائی میں تو ناشتہ ہی 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا کر کرتا ہوں، کوئی مشکل کام یہ بھائی؟ یہ عظمتیں، یہ اگر سمجھیں، ہاں ٹھیک ہے، اس سے کوئی آپ کو ڈالر، کوئی یورو، کوئی روپے، کوئی پاؤنڈ یہ نہیں ملیں گے، لیکن چاہیے کیا ہے؟ ان میں سے تو کوئی چیز آپ نے لے کے جانی نا، وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اگر واقعی. لیکن اس میں اب آپ، یہ تو میں نے آپ کو اس کی عظمت کے پہلو بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی برکت کے پہلو ہے وہ بتائے، لیکن وہ برکت حاصل کیوں ہوتی ہے وہ اب آپ اس میں جو مضمون پڑھیں گے اس سے آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات اور بات ہو کر آ جائے گی. فرمایا هو الله الذي لا اله الا هو، وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. گویا یہ صرف رٹے رٹائے الفاظ نہیں پڑھنے ہیں، اس کا دل میں یقین بھی ساتھ ہوگا، جس کے یہ سارے اثرات اور برکات، وہ 70,000 فرشتے ڈیوٹی پر اسی کے لیے جو ہے وہ اپنا یہ سارے کام کریں گے. تو جب معبود وہ ہے تو مانگنا کس سے ہے؟ صرف اسی سے. ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اسی سے. تو یہ معاملہ کہ صرف اور صرف اسی سے جو ہے وہ مانگو، اسی کی طرف جو ہے وہ ساری امیدیں ساری اسی سے، خوف صرف اسی کا، اور ساری کے ساری توقعات اس ذات کے ساتھ، اس لیے کہ معبود صرف وہ. یہاں بہت بڑا ایک میسج ہے ساتھ کہ یہ جو نفس کو معبود بنا رکھا ہے اس کو بھی چھوڑو، جو درہم و دینار کو معبود بنا رکھا ہے اس کو بھی چھوڑو، جو معاشرے کے رسم و رواج کو معبود بنا رکھا ہے اس کو بھی چھوڑو. شعور کی سطح پر یہ کہو کہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور وہ کیسا معبود ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے غیب میں، وہ میرے اور آپ کے اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے. اللہ کے لیے آنے واحد میں ماضی حال مستقبل ایوری تھنگ از نون ٹو ہم، یہ غیب تو میرے اور آپ کے لیے، وہ اس کا بھی جاننے والا ہے. وہ شہادہ، اور جو چھپی سامنے، جو کھلی ہوئی سامنے ایک چیز، اس کو بھی جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہ ذات تو وہ ہے جس کی رحمت ایک طرف ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اس کے اندر جوشیلی اور ہیجانی کیفیت. لیکن سمندر تو تھوڑی دیر کے لیے چڑھتا ہے پھر اتر جایا کرتا ہے، کیا اس کی رحمت بھی ایسی ہے کہ کبھی کبھی چڑھتی ہے اور عام طور پہ اتری رہتی ہے؟ نہیں، اور رحیم ہے اس کی رحمت، جہاں ایک طرف اتنی اونچی شان ہے وہاں اس کے اندر تسلسل ہے، دوام ہے، پائیداری ہے، کنٹینیوٹی ہے، وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مسلسل رحم فرمانے والا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور وہی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہ بادشاہ حقیقی صرف وہ ہے، صرف اسی کا حکم مانو، کسی اور کا حکم جو اس کے حکم کو توڑنے والا ہو کبھی نہیں مانو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں پر خالق ہے. وہ بادشاہ ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کے قانون کو جاری اور ساری کیا جائے، نظام اس کا چلنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرو، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو. القدوس، بہت زیادہ پاک، انتہائی پاکیزہ ذات، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر احتیاط سے پاک، اور اس کی قدوسیت ہے کہ وہ صرف خود پاک نہیں ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی پاک بنے، اور بندوں کو پاک کرنے کے لیے اس نے اپنا وہ کلام نازل فرمایا جس کو کہا اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ بندوں کی ناقدری ہے کہ بھولے بیٹھے ہیں، دنیا کی ہر چیز پڑھتے ہیں، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جیسے قرآن مبین، جو دس چاہے بتانے دیا ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے. القدوس ہے، خود پاک ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاکیزگی حاصل کریں، اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کو اپنا یہ سب سے بڑی نعمت اپنی اپنا یہ کلام عطا فرمایا. السلام، سراسر سلامتی، مجسم سلامتی. المؤمن، امن دینے والا، شیطان سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے کون امن دینے والا ہے؟ صرف وہ. المہیمن، محافظ، نگران، پناہ میں لینے والا. العزیز، غالب، قوی، زبردست، سب پر حاوی، سب پر قابو یافتہ. الجبار، بہت زوراور، بہت تگڑا، کسر کی جبر کرنے والا. مراد، کمی کا پورا کرنے والا. اور اس کا ایک مفہوم یہ بتایا گیا کہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا. آپ کو پتا ہے ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کے پاس کوئی مسالہ نہیں ہے جس سے اس کو جوڑ سکیں، کون جوڑتا ہے؟ ڈاکٹر تو صرف یہ کرتے ہیں نا کہ اس کو پلیس کر دیتے ہیں صحیح جگہ پر، جوڑتا کون؟ پہچانے تو اسی طرف ذات کو. المتکبر، کبریائی والا، بڑائی والا، غیور، برتری والا, اور وہ کہتا ہے کہ الکبر رضائی, یہ تکبر اور کبر یہ تو میری چادر, جو اسے میرے کندھے سے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا اسے تو میں منہ کے بل جہنم میں گرا دوں گا. بندوں کو کبھی بھی کبر اور تکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت کے کبھی داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. اس لیے کہ جو صرف کشتی ہے اس میں وہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سبحان اللہ عما یشرکون, اور وہ بہت بلند و برتر ہے, پاک ہے ان ساری چیزوں سے جو اسے اس کے وہ شریک ٹھہراتے. ہم اللہ الخالق, اور وہی اللہ جو الخالق ہے. کوئی چیز بنانی ہو اس کے دیکھیے کتنے اسٹیپس ہیں. آپ نے مکان بنانا ہے, سب سے پہلے اس کا ایک ڈیزائن, ایک کوئی نقشہ کوئی ذہن میں لانا پڑے گا. الخالق وہ ہے جو ڈیزائننگ بھی وہی کرتا ہے. الباری جو عدم سے وجود بخشنے والا, دنیا میں نہ کوئی خالق ہے نہ باری ہے. اوریجنل ڈیزائن بھی کسی کا نہیں ہے, اللہ کے ڈیزائنز کی کاپیاں ہیں سب, اور کسی کی اپنی تخلیق نہیں ہے. اللہ کی تخلیق کی ہی شکلیں بدل بدل کر انسان جو ہے یہ کر رہا ہے, جتنی بھی انوینشن ہیں یہ کیا سو مچ سو کہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے کلوننگ کر لی ہے, تو کلوننگ میں بھی کیا کمال کیا اس نے. وہ جس سیل سے کلوننگ کی اس نے خود بنایا یا اللہ نے بنایا؟ بلکہ آپ کو اس سلسلے میں بڑی کافی سنجیدہ بات ہو رہی ہے, ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں کہ انسان, یہ صرف لطیفے کے درجے میں ہے, انسان جو ہے وہ اس کو جیسے جیسے ایجادات ہو رہی ہیں تو اس کے اندر تکبر بھی بڑھا آ رہا ہے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے, یہ فرضی بات ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس کافی کچھ, ہم نے اپنی سائنس ٹیکنالوجی اس کی بنا پر وہاں پر اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم اپنا نظام خود ہی چلا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ نہیں, تم میرے بندے ہو, تم ہر وقت میرے محتاج ہو. تو کہنے لگے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں, ہم سب کر لیں گے. اللہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, اگر تمہیں اتنا ہی کمال ہو آج حاصل ہو گیا ہے تو چلو ایسا کرو کہ پھر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں سے کام شروع کرتے ہیں. انسان پہلا جیسے میں نے بنایا تھا, اب تم بھی جو ہے اگلا انسان بناؤ اس طرح سے. تو کہنے لگے یہ کیا مشکل کام ہے. فوراً انہوں نے جناب وہ مٹی اٹھائی, کہ انسان کی تخلیق کا آغاز تو پہلے انسان اول کا مٹی سے ہوا تھا. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, مٹی بھی اپنی پیدا کی ہوئی لاؤ تو پھر بات آئی جائے گی نا, مٹی میری ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سارے کے. تو اس لحاظ سے جان لیجئے کہ الخالق الباری, عدم سے وجود بخشنے والا وہ بھی وہی ہے. المصور, یہ وجود جو ہے نا یہ ابھی ایک اسٹرکچر تھا, لیکن آپ کو پتا ہے مکان ایک بنتا ہے ایک اس کا اسٹرکچر ہے, اور اصل جو اس کی خوبصورتی کا سامنے آتی ہے جب اس کو فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں. المصور وہ ذات ہے جو فنیشنگ ٹچز دینے والی, جس نے نہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا اس کے ڈیزائننگ سے لے کر اس کا اسٹرکچر, اس کو فنیشنگ ٹچز تک دینے والی ذات ہر چیز کے لیے جو ہے المصور. لہو الاسماء الحسنا, اور اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. یسبح له ما فی السماوات والارض, اور اسی کی پاکی اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ بڑا زبردست غالب جو چاہے کر گزرنے والا اور کمال حکمت والا ہے. اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اختیار دے کر بھیجا. وہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت پر راستے پر لگانا ہوتا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اس صورت میں نے بتایا تھا کہ شروع میں آیا تھا سبحا للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی ہر چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے. آخر میں آ گیا یسبح له ما فی السماوات, یسبح کے ذریعے سے سبحا میں ماضی کور کیا تھا, یسبح میں حال اور مستقبل سارے کے سارے زمانے. ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے, اللہ کی صفات کے ذکر میں آپ دیکھیے جہاں شروع ہوئی بات کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, درمیان میں واو نہیں, حالانکہ عام طور پہ تو ایک کسی چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں اینڈ اور واؤ عربی میں اینڈ کے طور پر اور استعمال کرتے ہیں. یہ واؤ کیوں نہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب یہ ساری صفات بیک وقت ہیں, سائملٹینیس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر ایک وقت میں ایک صفت ہے تو دوسری مسنگ ہے. آل دی صفات آر سائملٹینیس بیک وقت ہیں, اس لیے ان کے درمیان مغایرت نہیں ہے, حرف واو بھی نہیں ہے. کسی کو یہ شک بھی نہ ہو کہ اینڈ کا بھی درمیان میں تو فرق جو ہے کہ کمی بیشی کا معاملہ اس میں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی ذات ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان تین آیات کی جو میں نے آپ کو آغاز میں شوق دلانے کے لیے جو اس کا خیر کا پہلو بتایا تھا, لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے دہرایا جائے, مجھے بتائیے کہ اس کے بعد انسان کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی حقیقی جو ہے لگن محبت, جو میں کہتا ہوں کہ اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مریں, کیسے کہ انسان کے انہیں فلاسی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, ہم نے پڑھا لیسا کا مثل ہی شے, اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اس جیسا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تو پھر سب سے زیادہ کس نے اور سب کچھ جو کچھ ہمیں دیا کس نے دیا؟ یہ تو بتا رہا ہے تمہارے وجود کے ڈیزائن سے لے کر اور اس کی فنیشنگ ٹچز تک ماں کے پیٹ میں کس نے دی؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ, اس نے تمہاری نقشہ کشی کی اور کیا ہی خوب جو ہے وہ فنیشنگ ٹچز جو ہے تمہیں دیے. تو انسان تو میں کہتا ہوں ساری عمر جو ہے سجدے میں پڑا رہے تو اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کیے جائیں. خود اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے, اگر یہ تین آیات اس ترتیب سے اس ادب سے پڑھو گے جو 70,000 فرشتے جو ادر وائز جو ہے نوری الاصل وہ تمہارے لیے دعائیں رحمت اور مغفرت کرتے رہیں گے. اور فرشتوں کی دعائیں کیسی ہیں؟ جس کو پڑھنا ہو سورۃ المومن کو دوبارہ پڑھ لے, اس میں فرشتوں کی دعائیں آپ کو کہ کس طرح سے وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اللہ کے حضور میں مانگتے رہتے ہیں. کتنی ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے دی, لیکن یہ کس کو ملے گا؟ یہ بھی ساتھ میں بات واضح کر دوں, وقت اگر سے زیادہ ہو رہا ہے لیکن پھر اللہ بہتر جانتا ہے. یار زندہ صحبت باقی, یہ لمحے ملے نہیں ملے. یہ سارے فوائد اسے حاصل ہوں گے جو پہلے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا. مبادہ کوئی سمجھے کوئی بات نہیں, پہلے کہی گئے کہ شیطان یہ بھی پٹی پڑھا سکتا ہے, چلو نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تین آیتیں پڑھ لیتے ہیں 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دیں گے. جی نہیں, ایسے شخص کے لیے 70,000 فرشتے ڈیوٹی پہ نہیں لگیں گے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک شخص بیمار ہے, ابھی صحت یاب نہیں ہوا اور آپ اس کو ٹونک دینا شروع کر دیں تو وہ ٹونک اس کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ دیز آر ٹونک. لیکن اگر اتنی اپنی بیماری دور ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کے فرائض نہیں ادا کر رہے ہو تو ٹونک کیسے اثر کرے گا؟ ٹونک اسی کے لیے اثر کرے گا جو پہلے اس کے لیے اس نے جو لازمی چیزیں قرار دی ہوئی ہیں ان کو پہلے جو ہے ادا کرنے والا ہو. سورۃ المومنین پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ.